بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
یہ سیئات کے ذریعے بھی اور حسنات کے ذریعے بھی، نعمتوں کے ذریعے بھی، مصائب کے ذریعے بھی، یہ امتحان لینا سنت الہی ہے. ہر انسان سے امتحان خدا لیتا ہے، اس امتحان میں کامیاب ہونے والا خدا کے درگاہ میں سرخرو ہو جاتا ہے. ان امتحانات میں سے عرض کے نعمات کے ذریعے بھی امتحان لیتا ہے. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، حسنات کے ذریعے ہم امتحان لیتے ہیں اور سیئات کے ذریعے بھی امتحان لیتے ہیں. تو حسنات کے ذریعے امتحان، نعمتوں کے ذریعے امتحان. یہاں پر شہید مرتضیٰ مطہری بہت خوبصورت مثال دیتے ہیں، نعمتوں کے امتحان زیادہ مشکل ہوتا ہے انسان کے لیے، اس میں پاس ہونا زیادہ مشکل ہوتا ہے. اسی لیے تشبیہ دیتے اس کو اس زہر کے ساتھ جس کو چینی میں، میٹھی چیزوں میں ڈال کر کھلایا جائے. انسان اس کو میٹھا سمجھ کر کھاتا ہے لیکن زہریلا ہوتا ہے. اور مصائب کے امتحان کو تشبیہ دیتے ہیں اس کڑوی دوائی کے ساتھ، دوائی تو کڑوی ہے لیکن اس کے اندر شفا ہے، حیات ہے. تو خدا انسان کو آزماتا ہے نعمتوں کے ذریعے بھی، مصائب کے ذریعے بھی، لیکن مصائب کے وقت انسان اپنی کمزوری کے احساس کرتا ہے تو خدا یاد آتا ہے. نعمتوں کے وقت انسان اپنے آپ میں غرق ہو جاتا ہے، مغرور ہو جاتا ہے، مست ہو جاتا ہے تو خدا کو بھول جاتا ہے. یہ مشکل ہے. آغای غزالی احیاء العلوم میں جناب محجت البیضا، جو بہت عظیم عرفانی اخلاقی کتاب ہے شیوخ کے پاس، اسی احیاء العلوم غزالی کو شیعہ روایات کے مطابق انہوں نے لکھی ہے. اس میں نقل کرتے ہیں غزالی سے کہ غزالی نے کہا، ام المؤمنین سے یہ روایت نقل کرتے ہیں، ام المؤمنین عائشہ سے، کہ انہوں نے کہا کہ اصحاب پیغمبر مصائب کے امتحان میں کامیاب رہے لیکن نعمتوں کے امتحان میں کامیاب نہ ہو سکے. حقیقتاً بہت مشکل ہے. ابھی بھی آپ دیکھیے مشکل کے وقت خدا کو یاد کرتے ہیں، آپس میں محبت، اخوت، ہمدردی، خلوص پیدا ہوتا ہے. لیکن جب پیسوں کی بات، حکومت کی بات آتی ہے تو وہ اخوت، وہ خلوص باقی نہیں رہتی. خلاصہ ایک عبرت ہے ہمارے گزشتگان، عبرت ہے ہمارے لیے. تو امتحان سنت الہی، اس امتحان سے کوئی خالی نہیں ہے. امتحان سنت الہی ہے، بالکل استثناء نہیں ہے. جتنا درجہ بالا تر اتنا ہی امتحان مشکل تر، سخت تر. تو امتحان حسنات کے ذریعے بھی اور سیئات کے ذریعے بھی، نعمتوں کے ذریعے بھی. نعمتوں کے امتحان میں کون کامیاب ہے؟ وہ کامیاب ہے جو شکر نعمت ادا کرتا ہے. نعمتوں کے امتحان میں کامیاب وہ ہے جو شکر نعمت ادا کرتا ہے. اور مصائب کے امتحان میں جو مشہور آیت ہے، وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. مصائب کے امتحان میں صابرین کامیاب ہے، نعمتوں کے امتحان میں شاکرین کامیاب ہے. شکر نعمت امتحان کا مصداق ہے، لیکن خود خدا کی سنتوں میں سے ایک سنت ہے، خود الہی سنتوں میں سے ایک سنت ہے. اسلامی اخلاقیات کا ایک اہم عنصر ہے، اس میں ارشاد ہوتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، آپ اگر شکر ادا کریں گے آپ کی نعمت میں خدا اضافہ فرمائے گا، یہ سنت الہی ہے۔ کہیں اگر آپ دیکھتے ہیں کہ نعمت میں اضافہ ہوتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے شکر ادا کیا ہے، چاہے فرد ہو چاہے معاشرہ ہو، شکر ادا کرو تو نعمت میں اضافہ ہوتا ہے۔ شکر کا مطلب کیا ہے؟ شکر کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ خدا جب انسان کو نعمت دیتا ہے، اس نعمت کی شناخت ہو، نعمت کی شناخت ہو کہ یہ نعمت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس سے کتنے قسم کے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، بہترین استفادہ کیا ہو سکتا ہے، اس نعمت کے لیے نقصان دہ کیا ہے۔ خلاصہ نعمت کی شناخت ہو جائے، نعمت کی معرفت ہو جائے، پھر اس نعمت سے اسی طرح سے استفادہ کیا جائے جس استفادہ کے لیے خدا نے یہ نعمت ہمیں دی ہے۔ آپ کی خدمت میں مثال دیتا ہوں، ایک آدمی کسی کو کتاب دیتا ہے ہدیہ کر کے کتاب پیش کرتا ہے، لینے والا شکریہ ادا کرتا ہے، شکریہ ادا کرنے کے بعد کتاب کو پھینک دیتا ہے، اس کے سامنے کتاب کو پھینک دیا گٹر میں، تو وہ کہتا ہے کہ یہ کیسے شکریہ ہوا، لڑ پڑتا ہے، توہین سمجھتا ہے۔ یہاں سے پتہ چلتا ہے شکریہ صرف زبانی شکریہ نہیں ہے، عملی شکریہ ہے، اس ہدیہ سے مناسب فائدہ اٹھانا شکریہ ہے۔ عملی شکریہ کا اہم حصہ عملی ہے، یعنی مقام عمل میں اس نعمت سے بہترین فائدہ اٹھائے جائے۔ کوئی پھول ہدیہ دے دے، شکریہ ادا کرنے کے بعد اس کو گٹر میں پھینک دے، تو یہ توہین ہے، یہ شکریہ نہیں ہے۔ بس شکریہ میں پہلا مرحلہ عملی شکریہ ہے۔ عملی شکریہ کا مطلب یہ ہے کہ عمل کیسے کریں گے، اس نعمت کی شناخت کی ضرورت ہے، کو نعمت کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس سے بہترین فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں، اپنی دنیوی سعادت اخروی سعادت کے لیے اس نعمت سے بہترین فائدہ کیسے اٹھا سکتے ہیں، اور پھر بہترین فائدہ اٹھائے۔ یعنی علم کی بھی ضرورت ہے اور عمل کی بھی ضرورت۔ یہ شکریہ کا پہلا مرحلہ۔ دوسرا مرحلہ یہ ہے کہ استحدل احساس کرے کہ خدا نے یہ احسان مجھ پر کیا ہے، یہ نعمت مجھے دی ہے، از تہ دل احساس کرے اور خدا کے شکر گزار ہو، خدا کا قدردان ہو، خدا از تہ دل خدا کے اس احسان کا احسان مند ہو، تو شکریہ کا دوسرا مرحلہ خدا کی معرفت اور احسان کرنے والے کی محبت دل میں آتی ہے۔ تیسرا مرحلہ زبان سے اظہار کرنا ہے۔ شہید مطہری فرماتے ہیں وہ صیغہ نا الفاظ کو کہتے ہیں، وہ صیغہ شکریہ ہے، یعنی الفاظ شکریہ کو اظہار کرنے کا، ورنہ حقیقت شکریہ وہی عملی اور قلبی مرحلہ ہے۔ آواز آ رہی ہے آقا؟ یہ بیچ میں کچھ نہ کچھ کہتا رہتا ہے انگلش میں۔ بس ٹھیک ہے جی۔ تو یہ شکریہ کا عرض کے شکریہ ادا کرنے کا حکم ہے، ان نعمتوں کے مقابل میں شکر ادا کرنا ہے۔ اس کے لیے کیا ہے، ہمیں چاہیے کہ شکر کے ان تینوں مرحلہ کے خیال رکھے۔ اگرچہ زبانی شکر عام طور پر ادا کرتے ہیں، لیکن وہ کم ترین مرحلہ ہے۔ پہلا دو مرحلہ کے حق ادا کرے، پھر تیسرا مرحلہ معنی رکھتا ہے، ورنہ تیسرا مرحلہ ایک قسم کے استہزاء شمار ہوتا ہے۔ کیوں؟ عرض کے پھول کو یہ ہمیں ہدیہ دے دے، شکریہ ادا کر کے اس کو پھینک دے، تو یہ استہزاء ہے، یہ شکریہ نہیں ہے۔ ہاں یہ عرض کرتا چلوں، زبان سے جو شکریہ ادا کرتے ہیں، اگر زبان کے شکریہ از تہ دل ہو، منافقت نہ ہو، تو دل پر اثر کرتا ہے۔ دل اور زبان میں جو رابطہ ہے، اس رابطے کی وجہ سے زبان میں الحمدللہ کہتے، شکر للہ کہتے، خدا یا تیرے شکر کہ تو نے یہ احسان مجھ پر کیا ہے، تو خود بخود دل میں خدا کی محبت خدا کے احسان مندی کا احساس ہوتا ہے، پھر اس احسان مندی کے نتیجے میں بندہ عمل کی طرف آتا ہے کہ جب خدا نے اتنا بڑا احسان مجھ پر کیا ہے تو میں خدا کی اطاعت کروں گا۔ یہ امکان ہے زبانی شکر کا یہ اثر ہو، لیکن اصل شکر میں یہ تین مرحلہ ہے، سب سے اہم عمل اور قلب ہے، تیسرے مرحلے میں زبان ہے۔ حتیٰ ایمان کے مرحلے میں بھی آپ دیکھیں ایمان کیا ہے، متعدد احادیث سے، ائمہ اطہار سے، پیغمبر خدا سے یہ فرمایا ایمان کیا ہے، اعتقاد بالجنان دل سے عقیدہ رکھنا، و عمل بالارکان اعضاء و جواری کے ساتھ عمل کرنا، و اقرار باللسان زبان سے اقرار کرنا، اقرار زبانی، اعتقاد قلبی اور اعضاء و جوارح کے ساتھ عمل کرنا۔ اسی طرح سے شکریہ میں بھی یہ تینوں مراحل موجود ہے، اور تو نعمتوں کے مقابل میں شکر ادا کرنا ہے، اگر شکر ادا کریں گے آپ کے نعمت میں اضافہ ہوگا، جس نعمت کے شکر ادا نہیں کریں گے لئن کفرتم ان عذابی لشدید، اگر آپ کفر اختیار کریں گے، نعمت کی بے قدری کریں گے، نعمت کی تحقیر کریں گے، نعمت کو کچھ نہیں سمجھیں گے، نعمت کے لیے کوئی اہمیت کا قائل نہیں ہوں گے، تو میری عذاب شدید ہے۔ بعض آیات میں، متعدد آیات میں یہ جملہ موجود ہے، یعنی تحدید ہے، اگر آپ نے کفران نعمت کی، شکر نعمت ادا نہیں کی، تو میرے عذاب شدید ہے۔ اس میں ممکن ہے کوئی کہے کافر مشرک حد کم از کم خدا کی معرفت نہیں رکھتا ہے، وہ شکر عملی بجا لاتا ہے، اس نعمت کا عملی شکر ادا کرتا ہے، لیکن قلبی لحاظ سے ممکن ہے معرفت خدا نہ ہو، قلبی لحاظ سے معرفت خدا نہ ہو، عمل کے لحاظ سے کیا نام ہے، زبانی لحاظ سے خدا کا شکر ادا نہ کرے، یعنی اس دو مرحلے میں ایک کافر ناکام ہے۔ تو وہاں پر آیت میں یہی اشارہ ہوتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٌ، اگر آپ کفر اختیار کریں گے میری عذاب شدید ہے۔ یعنی اگر شکر کے مسئلے میں ڈائریکٹ متعدد آیات میں فرمائے شکر ادا کریں گے آپ کے نعمت میں اضافہ ہوگا، کفر اختیار کریں گے ممکن ہے نعمت میں کمی آ جائے، ممکن ہے کمی نہ آ جائے، عذاب خدا سے دوچار ہو جائیں گے، ممکن ہے نعمت میں کمی نہ آئے۔ کافر ہے، اس نے شکر ادا نہیں کیا، تب بھی نعمت میں کمی نہیں آئی، کیونکہ شکر کے وہی عملی مرحلہ کو اس نے انجام دیا، باقی مراحل کو انجام نہیں دیا۔ کیوں کفران نعمت کے باوجود اس کی نعمت میں کمی نہیں آئی؟ فرماتے ہیں کیونکہ کچھ اور سنن الہی ہے، یہاں پر سنت استدراج ہے، یعنی بعض اوقات خدا اس طریقے سے چھوٹ دیتا ہے، سنستدرجہم من حیث لا یعلمون، ہم ان کو آہستہ آہستہ نابودی کی طرف لے جائیں گے کہ خود ان کے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ بعض اوقات انسان اتنا پست ہو جاتا ہے کہ خدا اس کے ہدایت کرنا چھوڑ دیتا ہے، خدا اس پر مصائب نازل نہیں کرتا ہے، تاکہ غافل سے غافل تر ہوتے ہوئے نابودی کی طرف، جہنم کی طرف جائے۔ دربار یزید میں جناب شہزادی نے، جب یزید نے مغرور ہو کر اپنی کامیابی کا اعلان کیا اور اسلام اور نبوت کے نسبت میں اپنے کفر کا اعلان کیا، تو شہزادی نے یہی فرمایا انما نملی لہم لیزدادوا اثما لا یحسبن الذین کفروا، یہ کفار، یہ ظالمین یہ نہ سوچے جو مہلت انہیں دی گئی ہے یہ ان کے مفاد میں ہے، انما نملی لہم، ہم جو مہلت دیتے ہیں لیزدادوا اثما، تاکہ ان کے گناہ میں اضافہ ہو جائے، بدتر ہو جائے۔ معاشرے میں بھی خود اسی دنیا میں دیکھے، کچھ لوگوں کو مہلت دی جاتی ہے، اتنی مہلت دی جاتی کہ پوری ملت، پوری قوم ان کے خلاف اٹھتی ہے، اگر وہ جلدی اقتدار سے ہٹ جاتے شاید اتنی سزا نہ ملتی، لیکن ان کو مہلت دی جاتی ہے کہ بدترین شکل میں اسی دنیا میں سزا مل جائے، لیکن اصل آخرت کی سزا ہے جو اصلی سزا کی جگہ ہے۔ تو مثلا سنت استدراج ہے، سنت املا ہے، املا مہلت دینا، استدراج یعنی آہستہ آہستہ نابودی کی طرف لے جانا، یا سامری جس نے قوم موسیٰ کو گمراہ کیا حضرت موسیٰ کے واپسی سے پہلے، سب کو خدا پرستی سے نکال کر گوسالہ پرست بنایا، اس کو کہا تم چلے جاؤ، لوگوں کے ساتھ رہنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے، آبادیوں سے دور رہو، تو اس کو قتل نہیں کہ اتنے بڑے جرم کے باوجود، اس کی وجہ بتاتے احادیث میں کہ اس کی خوبی بھی تھی، اس نے یہ غریبوں کی امداد کرتا تھا اور سخی آدمی تھا، سخاوت والا آدمی تھا، اس وجہ سے، تو مغربیوں کے بھی ایسا ہوتا ہے، ممکن ہے شکر نعمت ادا نہ کرے لیکن کچھ اور پہلو ان کے پاس بہتر پہلو ہو، ایک دوسرے پر ظلم نہ کرے، نہیں کرتے ہیں، کرپشن نہیں کرتے، اس کی جو بھی وجہ ہو، لیکن اس قسم کے کچھ برے اعمال جن میں مسلمان مرتکب ہے وہ مرتکب نہیں ہے، اسی لیے خدا ان کو مہلت دیتا ہے ان کے ان اعمال کی وجہ سے. بہرحال ارشاد ہوتا ہے اگر آپ نعمتوں کے شکر ادا کریں گے، بس پہلا مرحلہ نعمتوں کی شناخت ہے، نعمت چاہے مادی نعمت ہو چاہے معنوی نعمت ہو، یعنی خدا کا شکر ادا کرنا، خدا کی معرفت ہو اور خدا کے احکام تعلیمات پر عمل کرے اور خدا کے احسان مند ہو، پیغمبر کی معرفت ہو، پیغمبر کی تعلیمات پر عمل کرے اور پیغمبر کے احسان مند ہو، شکر کرنا قدردانی کرنا ہے، اور امامت کے شکر ادا کرے، یعنی امامت کی معرفت ہو اور امامت کی قدردانی کرے، امامت کی اطاعت کرے اور امامت کی نسبت میں شکر ادا کرے، احسان مندی کے احساس کرے، اور ظاہر یہاں پر وہی معرفت ایک، قلبی احسان مندی دو، تعلیمات پر عمل کرنا تین، یہ نعمت توحید، نعمت نبوت، نعمت امامت کا شکریہ ہے. اگر مسلمان انہی نعمتوں پر شکر ادا کرتے تو مسلمانوں کی یہ حالت نہیں تھی، نعمت امامت کے شکر ادا نہیں کیا، اسی لیے مسلمان نہ صرف علی سے محروم ہو گئے، امام حسن سے محروم ہو گئے، امام حسین سے محروم ہو گئے، یزید جیسے بدترین امام ان کا امام بن گیا، یزید جیسے بدترین راہبر ان کا راہبر بن گیا، شکر نعمت جب نہیں کیا، کفران نعمت کیا، تو نعمتوں کے مقابل میں دو قسم کے اقدام ہوتا ہے ہمارا، دو قسم کے جواب ہوتا ہے، ایک شکر نعمت کریں گے تو دنیا میں بھی سعادت مند، آخرت میں بھی سعادت مند، کفران نعمت کریں گے تو دنیا میں بھی بدبخت، نعمت ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا، آخرت میں بھی بدبختی اور خدا کے عذاب سے دوچار ہونا پڑے گا. تو اب دیکھیں نعمتوں کو، چاہے نعمتیں دینی ہو، عرض کے نبوت، امامت، توحید، معاد، ان کی شناخت اور ان نعمتوں کی قدردانی، نماز اس کی شناخت، اس کو بوجھ نہ سمجھے، بلکہ نماز اتنا پاکیزہ عمل ہے کہ پیغمبر اس کو اس نہر کے ساتھ تشبیہ دیتے ہیں کہ انسان کے گھر کے دروازے پر ہے اور روزانہ پانچ مرتبہ اس میں نہاتا ہے، پاک کرتا ہے انسان کو، نماز کے عجیب سا اثر ہے، لیکن ہمیں اس نعمت کی معرفت نہیں حقیقت میں. جیسا قرآن میں ارشاد ہوتا ہے خلق الانسان ضعیفا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا، خلق الانسان حلوعا اذا مسه الشر جزوعا واذا مسه الخير منوعا. انسان لالچی ہے، انسان بے صبر ہے، انسان جلدی اپنے آپے سے خارج ہو جاتا ہے، جزا فضا کرتا ہے، جب مال ملتا ہے، دولت ملتی ہے تو دوسرے کو نہیں دینا چاہتا ہے، یہ عیوب ہے انسان کے. اس کے بعد خدا کے خود فرماتا ہے الا المصلین، مگر وہ انسان جو نمازی ہو، جس انسان نے اپنا رابطہ خدا کے ساتھ برقرار کیا، اس انسان میں یہ عیوب نہیں ہے. یعنی مصلین، نمازی نماز جو ہے انسان کے اندر انقلاب لاتا ہے، جو خدا کو بھول جاتا ہے۔ خود خدا نے کہا قرآن میں فَأَنسَاهُمْ أَنفُسُهُمْ الَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسُهُمْ، جو خدا جنہوں نے خدا کو فراموش کیا وہ اپنے انسان ہونے کو بھی بھول جاتے ہیں، اپنے کو ایک جانور سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر نمازی ہو تو انسانوں کے سارے کمزوریوں سے پاک ہو سکتا ہے، یعنی اس اکسیر کی طرح ہے جو انسان کے اندر انقلاب لاتا ہے، انسان کے لوہے کو سونے میں تبدیل کرتا ہے۔ اکسیر قدیم زمانے میں یہی نظریہ تھا کہ اکسیر کے ذریعے لوہا باقی دھات تبدیل ہو سکتا ہے سونے میں۔ نماز وہی ہے جو انسان کے اندر یہ تبدیلی، نماز کی معرفت ہو اور اس پر عمل کرے تو اس میں یہ اثرات ہے۔ تنہا عن الفحشاء والمنکر، فحشاء و منکر سے انسان کو روک دیتی ہے نماز۔ اقیم الصلاۃ لذکری، نماز کی وجہ سے یاد خدا میں انسان پڑتا ہے۔ قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی، کامیاب ہے وہ جس نے اپنا آپ کو تزکیہ کیا اور خدا کا نام لیا، خدا کو یاد کیا اور نماز پڑھی۔ یہ تو خلاصہ ہر نعمت میں نعمت کی شناخت اور نعمت پر عمل اور منعم کے قدردان ہونا اور زبان سے اس نعمت کے شکریہ کا اظہار کرنا، یہ عملاً اگر کرے تو ہماری نعمتیں بڑھتی چلی جائے گی۔ مقام عمل میں فعل ہے۔ شہید مطہری کی کتاب یقیناً آپ کے زیر مطالعہ ہے، کہتے ہیں کہ مسلمان اس وقت سے پستی کی طرف آنے لگے جب سے انہوں نے عمل کو اپنی سعادت سے باہر نکالا۔ کہا عمل کے کوئی دخل نہیں ہماری سعادت میں۔ مذہب مرجع وجود میں آیا، کہا کہ عمل نہ بھی ہو تب بھی جنت جائیں گے، دل میں ایمان ہو کافی ہے۔ اور دنیاوی زندگی میں بھی عمل کو انہوں نے ثانوی حیثیت دی، دینی زندگی میں بھی عمل کو ثانوی حیثیت دی۔ تو اس وجہ سے مسلمان روز بے روز پستی کی طرف، پسماندگی کی طرف گئے اور دنیا کے سب سے ترقی یافتہ مذہب اور قوم جو خیر امتن قرآن نے ان کا نام دیا تھا، اب کیا ہے، غلام بن گیا اقوام عالم کے سامنے۔ آپ کو پتہ ہے، ظاہراً سنا ہے، یقیناً میں نے بھی بارہا عرض کیا یہ واقعہ کہ ایک مسلمان عالم کا ملاقات ہوا عیسائی پادری کے ساتھ، تو عیسائی پادری نے کہا تمہارے قرآن میں ہے جاء الحق زہق الباطل، حق آتا ہے تو باطل مٹ جاتا ہے، تمہارے قرآن میں ہے کیا ہے جو مفید چیزیں ہیں وہ باقی رہتی ہے، فَأَمَّا الزَّبَدْ فَيَذْهَبُ جُفَاعًا، جو جھاگ ہے پانی کے اوپر جو جھاگ ہے وہ تو چلا جاتا ہے، اصل پانی باقی رہتا ہے۔ تو ابھی آپ دیکھو دنیا میں حکومت ہمارے پاس ہے، تمہارے قرآن میں کہتا ہے حق غالب آتا ہے باطل مغلوب ہو جاتا ہے، ابھی دیکھیں غالب کون ہے مغلوب کون ہے، غلام کون ہے آقا کون ہے۔ ہمارے عیسائی آقا ہے، سارے مسلمان ان کے غلام ہیں۔ آپ جانتے ہیں 18ویں صدی سے خصوصاً 19ویں صدی میں سارے مسلمان ان کے غلام ہو چکے تھے۔ تو اس عالم نے خوبصورت جواب دیا، بتاؤ یہ کب سے تم آقا بن گئے مسلمان غلام؟ اس وقت بن گئے جب مسلمانوں نے اپنے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، اس وقت سے مسلمان غلام بن گئے۔ اور تم آقا بن گئے کب سے؟ جب سے اپنے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا، تم نے جب سے اپنے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا تب سے تم آقا بن گئے، اور مسلمانوں نے جب سے اپنے دین پر عمل کرنا چھوڑ دیا تب سے غلام بن گئے۔ بس مسلمانوں کا غلام بننا دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے، تمہارا آقا بننا بھی دین پر عمل نہ کرنے کی وجہ سے ہے۔ بس تمہارا آقا بننا تمہارے دین کے برحق ہونے کی دلیل نہیں ہے، مسلمانوں کا غلام بننا مسلمانوں کے اسلام کے باطل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ لیکن خلاصہ اس نعمت کی قد معرفت، اسلام کی معرفت، اسلام تو وسیع پیمانے پر ہے، اس کے اہم اہم نکات کی معرفت، یہی امام خمینی کو آپ لے لیں، امام نے معرفت حاصل کی مرجعیت کا مطلب کیا ہے، مرجعیت کی طاقت کیا ہے، فقہ کی طاقت کیا ہے، عاشورہ کا پیغام کیا ہے، آزاداری کے کیا فلسفہ ہے، طاقت ہے، انہی کو آپ نے درک کیا، درک کرنے کے بعد ان کے تقاضوں پر عمل کیا اور بھرپور فائدہ اٹھایا، یزید کے خلاف جذبات کو، نسل یزید کے خلاف، شاہ کے خلاف اس جذبات کو استعمال کیا، حسین نے حکومت باطلہ کے خلاف جو آواز بلند کی اسی آواز کو حکومت باطلہ شاہ کے خلاف استعمال کیا، حسین نے جو قربانی دی حکومت حق کے لیے اسی کو حکومت حقہ یہ امامت جو ابھی ان کی تعلیمات کی شکل میں ہمارے پاس موجود ہے اس کے حق میں، یعنی نعمت کی پہچان اور پھر نعمت سے بھرپور فائدہ اٹھایا اور پھر خدا کا شکر ادا کرنے میں آپ دیکھیے امام خمینی بے مثال عارف ہے ہمارے زمانے میں۔ امام خمینی کی کامیابی کا ایک راز یہ بھی تھی کہ امام کی علمیت، فقہ سب کے علاوہ عرفان، عارفیت، تقویٰ کے لحاظ سے بے مثال تھے، یعنی ہم نجف میں تھے تقریباً سارے کا اعتراف تھا کہ تقویٰ میں امام خمینی بے مثال ہے۔ تو اس وجہ سے کیا ہے، انہوں نے قدر جان حقیقتاً شکر خدا، از تہ دل شکر خدا ادا کیا معرفت کے بعد۔ تو یہ ضرورت اس بات کی کہ ہمیں دین کی شناخت ہو، خدا کے نعمتوں کی شناخت ہو، چاہے دنیاوی نعمت ہو، والدین، عزیز اقارب، بیوی، شوہر، اولاد، ہر نعمت کی صحیح شناخت ہو، اس کے نسبت میں ذمہ داری کے احساس ہو، ذمہ داری کو انجام دیں گے تو فیملی بھی بہترین شکل میں آگے بڑھے گی، ترقی کریں گے، ایک محبت سے بھری ماحول ہوگی، خراب ہونے کی کوئی احساس نہیں ہوگا، بچے گھر کو زندان، جیل نہیں سمجھیں گے، بلکہ دوستوں سے زیادہ محبت کے پیغام گھر میں ملے گا، تو یہ بچے گھر سے چھوڑنے بھاگنے کی کوشش نہیں کریں گے، تعلیم حاصل کرنے کی کوشش کریں گے، احساس کریں گے از تہ دل کے والدین سب سے زیادہ میرے خیرخواہ ہے۔ تو اہم یہی چیز ہے کہ نعمتوں کی حقیقت سے، فائدہ سے ہمیں خود آگاہ ہونے، سب کو آگاہ کریں، جب آگاہ کریں گے انسان علمی مخلوق ہے، یعنی انسان کوئی بھی کام کرتا ہے سوچ سمجھ کر کرتا ہے، یہ فلسفے میں کافی بحث ہے اس پر، لیکن یہ اس میں کوئی شک نہیں، سوچ سمجھ کر کرتا ہے، بلکہ آپ اگر ایک جگہ سے اپنے گھر کی طرف جاتے ہیں، گفتگو کرتے ہوئے جاتے ہیں، توجہ نہیں رہتا ہے، دھیان نہیں رہتا ہے، لیکن اس کے باوجود ایک علم آپ کو لے جاتا ہے، اسی لیے آپ بالکل اشتباہ نہیں کرتے، گھر پہنچنے میں غلطی نہیں کرتے، کیوں؟ کیونکہ عادت کی وجہ سے ایک ہلکا سا علم آپ کے ذہن میں ہے، آپ کو وہ علم لے جاتا ہے، انسان علمی مخلوق ہے، اس کو دے فکر دے دے اور تو پھر وہ صحیح، البتہ انسان علمی مخلوق ہے، علم کا سب سے زیادہ اثر ہے، لیکن باقی اثرات کا انکار نہیں کر سکتے، دل کے بھی تابع ہے، اس کے دل میں علم کے باوجود منفی چیزوں کی محبت دل میں آ جائے، عیش و عشرت، چرس پینے والوں کو شاید چرس کے نقصان کا پتہ ہو لیکن دل چرس کا حوالہ ہو گیا ہے، تو غلط تربیت سے بھی بچانے کی ضرورت ہے، غلط ماحول سے بھی بچانے کی ضرورت ہے، لیکن انسان کو اصلاح کرنے میں پہلا دروازہ علم اور فکر ہے، پھر ظاہر ماحول ہے، دوست ہے، والدین ہے، سب مؤثر ہے۔ تو قرآن میں ارشاد ہوتا ہے وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، سورہ ابراہیم میں فرماتا ہے خدا نے اعلان کیا، تمہارے پروردگار نے اعلان کیا، رب کہنے کا نقطہ یہ ہے، پروردگار، پالنے والا، یعنی خدا کی ربوبیت سے تعلق شکر، کیونکہ خدا ایک دفعہ خدا خالق ہے ہمارا، ہمیں عدم سے وجود میں لایا، خالق ہونے کے ناطے سے خدا ہمارا مالک ہے، کیونکہ ہمیں وجود میں لانا والا خدا ہے، ہمارے بارے میں علم رکھتا ہے، ہمیں خلق کرنے کے لیے علم کی ضرورت ہے، اس وجہ سے خدا عالم ہے، خلق کرنے کی قدرت رکھتا ہے، اس وجہ سے خدا قدیر ہے، اور ہم خدا کے ذریعے عالم بھی، ہم بھی خدا کے ذریعے قائم ہیں، اس وجہ سے قیوم ہے، لیکن ہماری پرورش، کھانا پینا، یہ ساری چیزیں، بیماری، صحت، تربیت دینی، تربیت دنیاوی، سب کا تعلق خدا کی ربوبیت سے ہے، رب العالمین ہے، تو شکر کرنا بھی ربوبیت سے، آپ شکر ادا کریں گے تو آپ دنیا و آخرت میں ترقی کریں گے. اسی لیے خدا کی ربوبیت اسم رب اسماء خدا کے ذریعے عالم چلتا ہے. بے اسماء کلتی ملعت ارکان کلی شعی، خدایا تیرے ان اسماء کا قسم یا تو ان اسماء کے ذریعے سے میں توسل کرتا ہوں جس کے ذریعے عالم بھر گئی، یعنی پورا عالم ظہور اسماء الہی ہے. اب ہماری زندگی کے زندگی میں جو مسائل پیش آتے ہیں سب کا تعلق خدا کی ربوبیت سے ہے. جب رب ہے تو خالق بھی ہے. کیوں؟ خدا رب ہے، ہمیں کھانا دینے والا، والدین کے دل میں محبت ڈالنے والا، اور ان کے دل میں شفقت ڈالنے والا، ہمیں شعور دینے والا ہے. اس حوالے سے رب ہے، لیکن جب دیتا ہے تو خالق بھی ہوتا ہے، تب دے سکتا ہے. خالق نہ ہو تو نہیں دے سکتا. اسی لیے رب کا لازمہ وَاعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ، عبادت کرو اپنے رب کی، وہ رب جس نے تمہیں خلق کیا ہے. رب ہونے کا لازمہ خالقیت ہے. تو اسی لیے یہاں پر فرمایا وَإِذْ تَأَذَّنَ رَبُّكُمْ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، خدا نے اعلان کیا. تَأَذَّنَ اعلان کیا، اذان کو اذان اس لیے کہتے ہیں، اعلان ہے کہ نماز کے لیے آ جاؤ، وقت نماز ہو گیا ہے. لَئِن شَكَرْتُمْ، اگر آپ شکر ادا کریں گے، لَأَزِيدَنَّكُمْ، آپ کی نعمت میں اضافہ کرے گا. شکر ادا کریں گے تو نعمت میں اضافہ ہوگا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، لیکن اگر آپ کفر اختیار کریں گے، ناشکری کریں گے، کفر ناشکری نعمت کو، نعمت کی تحقیر کریں گے، بے قدری کریں گے، نعمت کو ناچیز سمجھیں گے، نعمت کو پست سمجھیں گے، ان عذابی لشدید، بے شک میرے عذاب شدید ہے. اگر کفر اختیار کریں گے میرے عذاب سے دوچار ہو جاؤ گے. یہاں پر نہیں فرمایا تمہارے نعمت چھن جائے گی، اس کے وجہ آپ کے خدمت میں عرض کی، ممکن ہے املا کی وجہ سے، استدراج کی وجہ سے، یا انسانوں کو کچھ اور کار خیر کی وجہ سے خدا اس سے نعمت نہ چھینے، لیکن عذاب میں مبتلا ہو جائے گا جو کفر نعمت اختیار کرتا ہے. دوسری آیت میں فرماتے ہیں وَمَن شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اگر کوئی خدا کا شکر ادا کرتا ہے در حقیقت اپنے لیے کرتا ہے، کوئی خدا کے شکر ادا کرتا ہے تو اپنے لیے کرتا ہے. وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ حَكَرِيمٌ، اگر کوئی کفر اختیار کرے تو میرا رب، یہاں پر بھی دیکھے رب کا نام لیا، میرا رب غنی ہے، بے نیاز ہے، عالم سے بے نیاز، عالم میں جو کچھ ہے میرا رب کے مخلوق ہے، تو عالم سے بے نیاز ہے، میرا رب غنی ہے اور کریم ہے، کریم دینے والا ہے، سخی ہے. کریم سخاوت، با عزت، با عظمت، با شخصیت، اور دینے والا سخی، سب کو کیا کہتے ہیں؟ کریم کہتے ہیں. میرا رب جو ہے غنی ہے اور عظیم ہستی ہے. یہ سورہ النمل آیت نمبر 40 ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہوئے مَن يَشْكُرْ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، کوئی اگر شکر خدا ادا کرتا ہے تو اپنے فائدے میں کرتا ہے. شکر ادا کرو، کام کریں گے، محنت کریں گے، ترقی کریں گے، یہ عملی لحاظ ترقی کریں گے، مادی لحاظ ترقی کریں گے. اگر شکر نعمت معنوی کرتے تو معنوی لحاظ ترقی کریں گے، اسی مادی نعمت کے شکر ادا کریں گے، یعنی اس کی شناخت حاصل کریں گے، اس کے لیے کام کریں گے، اسی مادی دنیا میں ترقی کریں گے، تب بھی معنوی لحاظ سے خدا سے نزدیک تر ہو جاتے ہیں، قرب خدا حاصل ہو جاتا ہے. اس لیے اپنے مفاد میں ہے. وَمَن كَفَرَ، اگر کوئی کفر اختیار کرے، یعنی ناشکری کرے، نعمت خدا کی بے قدری کرے، تو کیا ہے؟ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ، خدا غنی ہے اور وہ ہستی ہے جس کی سب تعریف کرتے ہیں. یعنی تمہارے کفر سے خدا کی تعریف کم نہیں ہوتا، خدا کو تعریف کی ضرورت نہیں ہے. یہ سورہ لقمان آیت نمبر 12 میں ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَا الْإِنسَانَ مِنَّا رَحْمَةً، اگر ہم چکائے انسان کو ایک رحمت کا ذائقہ چکائے، ثُمَّ نَزَعْنَاهَا مِنْهُ، پھر ہم اس نعمت کو اس سے چھین لیں، انہ لیئوس کفور، بہت مایوس ہو جاتا ہے، نا امید ہو جاتا ہے، کفران نعمت کرنے لگتا ہے. وَلَئِنْ أَذَقْنَاهُ نَعْمَاءَ، لیکن اگر ہم اس نے اس کو چکھائے نعمت بعد غراء سختی کے بعد مشکلات کے بعد نعمت دے دے مسد ہو جو مشکلات سختیوں میں وہ پڑ گیا ہے لَيَقُولَنَّ ذَهَبَ السَّيَّعَةُ عَنِّي اب وہ کہتا ہے اب سختی کے ایام ختم ہو گئے یعنی مراد یہ ہے کہ یہ اب بھول جاتا ہے سب کچھ بھول جاتا ہے مغرور ہوتا ہے انہ لفرح فخور بڑا خوش ہوتا ہے فخر کرنے لگتا ہے یعنی پھر مغرور ہو جاتا ہے مراد یہ ہے کہ انسان کی یہ عیب ہے یہ درحقیقت کفران نعمت نعمت کے مقابل میں شکر نعمت یہی ہے معرفت نعمت عمل و نعمت اور خدا کی قدردانی اور ادائے الفاظ شکر اور کفران نعمت کیا ہے مغرور ہونا علی علیہ السلام فرماتے ہیں انما الدہر یومان روزگار دو دن ہے دو قسم کے ایام ہیں روزگار میں انما الدہر یومان یوم لک و یوم علیک ایک دن آپ کے مفاد میں ایک دن آپ کے ضرر میں ہے فَإِن كَانَ لَكَ فَلَا تُبْطِر اگر وہ دن تمہارے مفاد میں ہے تو مغرور نہ ہونا نعمت مل جائے مغرور نہ ہونا یعنی نعمت کے امتحان میں مغروریت وہی کفران نعمت ہے وَإِن كَانَ عَلَيْكَ فَصْبِر فرماتے اگر وہ دن تمہارے ضرر میں ہو تو صبر اختیار کرو تمہارے مفاد میں ہے تو طریقہ کار کیا ہے مغرور نہ ہونا طاغی نہ ہونا اگر تمہارے ضرر میں ہے تو صبر کے راستہ اپنانا اسی طرح سے آیت کہتی ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ اگر تم مشکل میں پڑ جاؤ سمندر میں یعنی سمندر میں جا رہے تھے اچانک کشتی خطرے میں پڑ گئی خطرے سے دوچار ہو گئی ظَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ اب وہاں پر اپنے بت یاد نہیں آتے تمہیں کشتی جا رہی تھی اچانک خطرے سے دوچار ہوا تو ظل من تدعون گم ہو جاتے وہ بت جس کو تم پکارتے تھے جن کی تم عبادت کرتے الا یا صرف خدا یاد رہتا ہے باقی سب بھول جاتے خدا کے جتنے شریک ہیں سب بھول جاتے وہ مشہور واقعہ نا وہ جو کشتی سب سے بڑی کشتی تھی سمندر میں ڈال دیا گیا مغرب والوں کی معروف ہے اس نے کشتی کے ناخدا نے کہا تھا کہ اس کشتی کو تو خدا بھی غرق نہیں کر سکتا ہے پھر کشتی جا رہی تھی ایک مقام ایسا پہنچا کہ اعلان ہوا کشتی کے اندر کشتی خطرے سے دوچار ہے یہ اعلان ہوتے ہی کہ کشتی میں منکرین خدا بھی تھے مومنین بھی تھے لیکن سب کے سب دوڑ پڑے کشتی کے اندر جو عبادت کا کمرہ تھا اس میں عبادت کرنے کے لیے جو منکرین تھے وہ بھی چلے گئے عبادت کرنے کے لیے کیونکہ جب امید سب ختم ہو جائے تو مادی امیدیں ختم ہو جاتی تو ان کی فطرت الہی زندہ ہو جاتی ہے فلما نجاہم الی البر جب خدا ان کو نجات دیتا ہے خوشی کی طرف اعرضتم فوراً روگردان ہوتے ہو دوبارہ اپنے بتوں کی طرف جاتے ہو وکان الانسان کفورا انسان شدت کے ساتھ کفر اختیار کرنے والے ہیں علم تر الذین بدلوا نعمت اللہ کفرا حبیب آپ نے نہیں دیکھا ان لوگوں کو جنہوں نے خدا کی نعمت کو کفر میں تبدیل کیا نعمت کے مقابل میں بے قدری کی نعمت کے مقابل میں بے قدری کی حسین کے مقابل میں یزید کو انتخاب کیا مال دولت ہے اس کے سے کیا ہے جائز فائدہ اٹھانے کے بجائے ناجائز فائدہ اٹھایا جوانی کے اس صلاحیت طاقت جو جوانی کے ہے اس سے علمی ترقی وہ ہر قسم کی ترقی کے بجائے جہالتوں میں گناہوں میں گزارا خدا کے نعمت کو تبدیل کیا کفر میں وَأَحَلُّ قَوْمُهُمْ دَارَ الْبَوَارِ ان لوگوں نے خدا کے نعمت کو تبدیل کیا کفر میں یعنی نعمت کی بے قدری کی نعمت کو ناجائز جگہ پر استعمال کیا وَأَحَلُّ قَوْمُهُمْ دَارَ الْبَوَارِ اور اپنی قوم کو ہلاکت کی جگہ پر بٹھایا انہوں نے قوم کو ہلاکت کی طرف لے گئے نعمت سے جب نعمت کے شکر ادا نہیں کریں گے کفر نعمت اختیار کریں گے تو کفر کا نتیجہ کیا ہے اپنی قوم کو ہلاکت کی طرف لے گئے جہنم دنیا میں بھی ہلاکت آخرت میں بھی جہنم یصلونہا جہنم میں جائیں گے وہ بئس القرار بدترین جگہ ہے خلاصہ اس طرح کے متعدد آیات ہے ان سب میں یہی اشارہ ہے کہ شکر نعمت کریں گے تو آپ کی نعمت میں اضافہ ہوگا. شکر نعمت شکر نعمت نعمتت افزون کنت کفر نعمت ازکفت بیرون کنت. شکر اختیار کریں گے آپ کی نعمت میں اضافہ ہوگا, کفر اختیار کریں گے نعمت آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا. مگر ان کے عرض کے کچھ اور وجوہات کی بنا پر خدا کفر نعمت اختیار کرنے والوں کی سزا آخرت میں دیتا ہے. دنیا میں ممکن ہے کچھ اور ان لوگوں کے کچھ اور خوبیوں کی وجہ سے یا امتحانات کے لیے فی الحال نعمت نہیں چھینتا ہے. میرے خیال میں اسی پر اکتفا کریں گے کہ ہمیں جو نعمت اہل بیت ہے, نعمت عقل ہے, نعمت جوانی ہے, نعمت صحت ہے, نعمت ماہ رمضان ہے, نعمت قرآن ہے, نعمت مرجعیت ہے, نعمت انقلاب اسلامی. آپ حضرات کی شاید عمر میری برابر نہ ہو, انقلاب اسلامی اعلان سے پہلے کتنا تڑپتے تھے ہم کہ حکومت آ جائے دنیا میں, کہ اسلام کے پیغام کو اس ظالمانہ ماحول میں, اس جہل و کفر و شرک و نفاق کے عالم میں اسلام کے خالص پیغام کو پہنچانے والا کوئی نظام ہو اور اسلامی حکومت قائم کر کے دنیا کے سامنے اس پاکیزہ نظام کے نمونہ پیش کرے تاکہ اہل دنیا اس کے نقش قدم پر چلے. لیکن آپ جانتے ہیں سب کی کوشش یہی ہے, اس تجربہ کو جو اہل بیت کے ماننے والوں نے اس تجربہ کو کامیاب بنایا, ابھی 45 سال ہوا, اس کو ناکام بنانے کی کوشش میں ہے. کیونکہ اگر یہ تجربہ کامیاب ہوا تو مغربی نظام جو صرف مادی نظام ہے, کھوکھلا نظام ہے, بے معنی نظام ہے, بےہودہ نظام ہے, انسان فطرتاً معنویت کی طرف جا رہا ہے, چاہتا ہے انسان معنویت کو. خود مغربی دنیا کے باشعور لوگ معنویت کی طرف جاتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ جوانوں کو مصروف رکھتے ہیں, دن کام رات عشرت قدوں میں, شرابوں میں, کبابوں میں, چاہتے ہیں کہ اصل نہ سوچے. اگر سوچے تو بدھزم کے خدا کو لا کر ان کے معنوی تشنگی کو بجانے کی کوشش کرتے ہیں. خلاصہ پوری کوشش ہو رہی ہے کہ اسلام ناب اسلام اہل بیت توحید اہل بیت کی طرف نہ جائے, اس کے لیے تمام ہتھ کنڈے اپنا رہے. لیکن اس کے باوجود جب اس قوم کے ایک گروہ نے نعمت انقلاب, نعمت اسلام, نعمت حکومت اسلامی, نعمت مرجعیت, نعمت ولایت کی قدر جانی, ایک گروہ نے, میں نہیں کہوں گا سب نے, ایک اقلیت نے اس نعمت کی قدر جانی, تو اب تک برقرار ہے. اب تک دنیا کے حق کے متلاشیوں کے لیے یہ عالم حق دکھائی دیتا ہے. انشاءاللہ شبہات تبلیغات سو غلط پروپیگنڈے زائل ہو جائے, بشر کے علم و معرفت میں اضافہ ہو جائے, تو بہتر سے بہتر اس حکومت حق ولایت حق کے پیغام کو درک کریں گے. اور اس حکومت حق کے آپ دیکھ رہے ہیں اس نعمت کی قدردانی کی وجہ سے اس کے اثرات ہر جگہ, سوریہ میں, لبنان میں, عراق میں, اربعین حسینی میں, ہر جگہ ظاہر ہوتا ہے. جہاں جہاں بھی کل عالم ایک طرف ہے اور نعمت ولایت اور ولایت کے قدردانی والے دوسری طرف ہے, قدردانی کرنے والے دوسری طرف ہے, تو یہ کامیاب نظر آتے ہیں. لبنان ہو, فلسطین ہو, یمن ہو, عراق ہو, انشاءاللہ خدا مدد فرمائے گا. ان تنصر اللہ ینصرکم ویثبت اقدامکم.